اسلام ہو جائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله. آج کا ہمارا سلسلہ قرآن پاک کی سورتوں کے تعارف کے حوالے سے پہلا سلسلہ ہے. قرآن پاک کی 114 سورتیں ہیں اور قرآن پاک کی ہر سورت اللہ تبارک و تعالی کے پیغامات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. بالتفصیل انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی سورتوں کا تعارف پیش کیا جائے گا. شان نزول کیا ہے, آیات کی تعداد کتنی ہے, حروف کی تعداد کتنی ہے اور سورہ مبارکہ کے اندر کیا کیا مضامین بیان کیے گئے. قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے جو قرآن پاک کی مشہور ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور بلا مبالغہ جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے. سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے کہ نماز کے اندر ہر کوئی سورہ فاتحہ ضرور پڑھتا ہے. اس کے بعد اگرچہ وہ جو چاہے سورت پڑھ لے لیکن سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور ہوتی ہے. سورہ فاتحہ بڑی عظمتوں اور بڑی شانوں والی سورت ہے. اس سورہ مبارکہ کے بہت سے نام ہیں اور ہر نام اس کی ایک فضیلت کے اوپر دلالت کرتا ہے. سورہ فاتحہ کا مشہور ترین نام تو فاتحہ ہی ہے اور فاتحہ کا معنی شروع کرنے والی. چونکہ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے, قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے, اسی لیے اسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. اور اسی مفہوم کا دوسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب, یعنی کتاب اللہ کو شروع کرنے والی سورت. سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے ام القرآن, قرآن پاک کی اصل اور بنیاد. اصل اور بنیاد اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو مضامین بیان فرمائے اور جو احکامات ارشاد فرمائے ان تمام کا اجمالی بیان سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. تو اس اعتبار سے اس کا نام ام القرآن بھی ہے اور ام الکتاب بھی ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الکنز, کنز کا معنی خزانہ. اس سورہ مبارکہ کے اندر علوم کا خزانہ بھی ہے اور اللہ تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ بھی ہے, اس لیے اسے سورۃ الکنز کہا جاتا ہے. اسی کا ایک نام سورہ کافیہ اور وافیہ, کفایت کرنے والی, جو ایک مسلمان کو دین اور دنیا کے معاملات میں کفایت کرتی ہے. اسی سورہ مبارکہ کا ایک اور نام ہے سورہ شافیہ اور شفاء. شافیہ اور شفا دونوں کا مطلب شفا دینے والی. چونکہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے کہ اگر مریض پر دم کر کے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے دم کیا جائے تو اللہ تعالی اسے شفا عطا فرماتا ہے, اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے دم سے شفا ملنا ثابت ہے, اس لیے اسے سورہ شافیہ اور سورۃ الشفا کہا جاتا ہے. ایک اس کا نام ہے سبع مثانی. سبع مثانی کا مطلب ہے وہ سات آیتیں جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے یا سات آیتیں جو بار بار نازل کی گئیں. سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ دو مرتبہ نازل ہوئی, ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں. تو چونکہ یہ تکرار کے ساتھ نازل ہوئی اس لیے اسے سبع مثانی کہا جاتا ہے, اور بار بار پڑھی جانے کے اعتبار سے تو وہ جیسے عرض کیا کہ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تو چونکہ یہ سورت بار بار تلاوت کی جاتی ہے اس لیے اسے سبع مثانی کہا جاتا ہے. اور یہ سبع مثانی سورہ فاتحہ کا وہ نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا, یعنی سبع مثانی سورہ فاتحہ کا نام قرآن پاک کے اندر موجود ہے. سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے نور. چونکہ یہ سورہ مبارکہ نور ہے، نور کا سبب ہے، اس کے پڑھنے سے نور حاصل ہوتا ہے، اس لیے اسے سورہ نور کہا جاتا ہے. ایک اس کا نام سورہ رقیہ. رقیہ جو ہے یہ دم کرنے کو، تعویذ بنانے کو کہا جاتا ہے. چونکہ یہ سورہ فاتحہ اس کام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس کا یہ نام بھی ہے. ایک اس کا نام سورۃ الحمد. حمد کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تعریف. اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے لیے مسلمانوں میں سورہ فاتحہ بطور خاص رائج ہے، اس لیے اسے سورۃ الحمد کہا جاتا ہے. ایک اس کا نام ہے سورۃ الدعاء، یعنی دعا والی سورت. اس سورہ مبارکہ میں دعا بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. چونکہ اس میں دعا کا بیان ہے، اس لیے اسے سورۃ الدعاء کہا جاتا ہے. ایک اس کا نام ہے سورۃ تعلیم المسئلہ، یعنی سوال کیسے کیا جائے اس کی تعلیم. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی نے مانگنے کا طریقہ بتایا، اللہ تعالیٰ سے کیسے سوال کیا جائے. تو اس سورہ مبارکہ میں چونکہ بیان جس انداز کے اندر اس کو بیان کیا گیا، اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کیا جائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے. تو چونکہ مانگنے کا طریقہ اس سورہ مبارکہ میں تعلیم کیا گیا، اس لیے اس کا نام سورۃ تعلیم المسئلہ رکھا گیا. ایک اس کا نام سورۃ المناجات. مناجات کا مطلب کلام کرنا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المناجات. سورۃ التفویض. تفویض کا مطلب ہے سپرد کر دینا. اس سورہ مبارکہ میں دعا کے ذریعے بتا دیا گیا کہ بندہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے، اس لیے اس کا نام سورۃ التفویض. ایک اس کا نام سورۃ السوال. چونکہ اس کے اندر سوال ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس لیے اس کا یہ نام ہے. ایک اس کا نام سورۃ الصلاۃ، نماز والی سورت. چونکہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الصلاۃ. تو یہ سارے کے سارے وہ نام ہیں جن سے سورہ فاتحہ کی عظمت و شان کا پتہ چلتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں 7 آیات ہیں، 27 کلمات ہیں اور 140 حروف. اور اس سورت کے اندر کوئی آیت نہ ناسخ ہے نہ منسوخ، نہ اس کی کسی آیت نے کسی دوسری آیت کو منسوخ کیا، اور نہ اس کی کوئی آیت کسی دوسری آیت سے منسوخ ہوئی. سورہ مبارکہ کا اس شان نزول یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں کے اندر نازل ہوئی، اور حضرت عمر بن شرحبیل سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میں ایک ندا سنا کرتا ہوں جس میں اقرا کہا جاتا ہے، جس میں مجھے کہا جاتا ہے کہ پڑھیے. ورقہ بن نوفل کو جب اس کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے عرض کیا کہ جب یہ ندا آئے آپ اطمینان کے ساتھ اسے سنیں، پورا سنیں کہ کیا کہا جا رہا ہے آپ کو. چنانچہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعہ کے بعد جب حاضر خدمت ہوئے تو عرض کیا کہ آپ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یعنی اس روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ تھی. دوسری روایات کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق یہ سورت نازل ہوئی، لیکن یہ جو روایت ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی. تو یہ دو مختلف اقوال ہیں. سورہ فاتحہ کے بے شمار فضائل ہیں. احادیث مبارک میں اس سورت کے بارے میں فرمایا گیا، ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ تورات اور انجیل اور زبور کے اندر سورہ فاتحہ جیسی سورت نازل نہ کی گئی. یعنی نہ سورہ فاتحہ جیسی سورت تورات میں ہے، نہ انجیل کے اندر ہے، اور نہ زبور کے اندر ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے، ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور دو ایسے نوروں کی بشارت دی جو نبی پاک علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئے۔ وہ دو نور کون سے تھے؟ ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ یعنی یہ وہ دو نور ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہ کیے گئے۔ ایک اور حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے فرمایا کہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالی قبول فرماتا ہے۔ یعنی 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر جو مضامین اور جو باتیں بیان کی گئیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کی ربوبیت کا بیان ہے، اس کی رحمت کا بیان ہے، اس کے مالک ہونے کا بیان ہے، اس کے عبادت کے مستحق ہونے کا بیان ہے، بندوں کو دعا کی تعلیم دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا گیا، انہیں ہدایت کے بارے میں بیان کیا گیا، عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا، اور استعانت یعنی مدد طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص، کہ اللہ تعالیٰ سے ہی حقیقی طور پر مدد طلب کی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلب ہے، دعا کے آداب کا بیان ہے، اور نیک لوگوں کی حالت کے ساتھ موافقت، یعنی جو یہ کہا گیا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں یعنی نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی گئی، اور گمراہوں سے اجتناب، جو گمراہ لوگ ہیں ان کے راستے سے اجتناب کا حکم دیا گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اور اس کے ساتھ دنیا کی زندگی کا خاتمہ کہ مالک یوم الدین فرمایا گیا کہ روز جزا کا مالک، تو روز جزا تب آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا کی زندگی کا خاتمہ اور جزا اور روز جزا کا بیان اس سورت کے اندر کیا گیا، تو یہ سورہ مبارکہ ان مضامین کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی دوسری سورت سورت البقرہ، سورت البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی، سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بقرہ کا معنی عربی زبان کے اندر ہے گائے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک جگہ پر گائے کے ایک واقعے کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے جس میں گائے کا تذکرہ ہے، تو اس گائے کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمات اور 25500 حروف ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بڑی عظمت و شان والی اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے، دین کے بہت سے بنیادی احکام اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے گئے۔ اگر تھوڑا سا اجمالی ہم ان کو دیکھتے چلیں تو پتہ چلے گا کہ احکام کی ایک کثیر تعداد اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائی۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شان بیان فرمائی، قرآن کی شان کہ قرآن وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں کا تذکرہ کیا، پہلا گروہ ایمان والوں کا، ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے، دوسرا گروہ کفار کا، وہ کفار کہ جن کی قسمت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ اسلام قبول نہیں کریں گے، اور تیسری قسم منافقین کی، منافقین وہ کہ جو ظاہر سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے کافر ہیں، اندر سے اسلام کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان تین گروہوں کا تذکرہ کیا۔ مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے، کافروں کے اوصاف بیان کیے، اور منافقین کی حرکتیں اور ان کا طرز عمل بیان کیا گیا، جس کے اندر ایک بنیادی وصف ان کا دھوکہ دینا ہے کہ منافق دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو، لیکن حقیقت کے اندر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ایک اور وصف جو منافقوں کا بیان کیا وہ ہے کہ زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ زمین میں فساد برپا کرنے کی ایک صورت تو کفر و شرک ہے، اور اس کے علاوہ بھی زمین میں فساد برپا کرنا، یعنی قتل و غارت گری، ڈکیتی، تنگ کرنا، ظلم کرنا، ایذا دینا، یہ وہ اوصاف ہیں کہ جو منافقوں کے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین ہی کے حال کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور مختلف مثالوں کے ذریعے اس کو بیان فرمایا۔ پھر ان تین قسم کے گروہوں کا بیان کرنے کے بعد، ایمان والے، کفار اور منافقین، ان تین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن کی شان بیان کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی کہ آپ کو بطور خاص فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا، تو وہ خاص بندے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ سرکار کی شان۔ اور قرآن کی شان یہ بیان کی کہ اے لوگو، اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے تو قرآن جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ، اور اگر تم نہ بنا سکو اور تم یقینا نہیں بنا سکو گے تو پھر جان لو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور تم اس کا انکار کرنے کی وجہ سے جہنم کے مستحق بنو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بشارتیں اور کافروں کو وعیدیں بیان فرمائی۔ پھر قرآن پاک ہی کا بیان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد چیزوں کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، فرشتوں کے اوپر ان کی فضیلت، اور شیطان کا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنا اور اللہ کے حکم سے انکار کی وجہ سے، اور آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کا مردود ہونا بیان کیا۔ اور اس کے ذریعے گویا ہمیں سمجھایا یہ گیا کہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور ایک نبی تھے، لیکن شیطان ان سے بھی دشمنی سے باز نہ آیا اور شیطان نے ان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو جب شیطان نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور اپنی طرف سے ہر کوشش کی، تو اے لوگو، تمہیں بھی شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، گناہوں کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرے گا، لہذا تم نے اس سے بچ کے رہنا۔ اور پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورے واقعے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے زمین کے اوپر بھیجا گیا تو فرما دیا گیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَنْ تَابِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو کفر کرے گا اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا وہ جہنمی ہوگا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو گویا فرما دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ہدایت کے آنے کا سلسلہ جاری رہے گا، وحی کا سلسلہ جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ کے پیغامات آتے رہیں گے۔ جو ان کی پیروی کرے گا، جو اللہ کے احکام کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اسے ہٹ کر چلے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بنی اسرائیل کا واقعہ اور ان کے بہت سارے قصے بیان کیے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہوں پہ، یہاں سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور نعمتوں کی فراوانی بیان کی گئی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں جو عظمت دی، جو فضیلت دی، جو لوگوں کے اوپر فوقیت عطا فرمائی، اس کا بیان کیا، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں احکامات دیے ان کو بھی بیان کر دیا۔ اور یہ سارا بیان کرنے سے ہمیں یہ سمجھانا مقصود تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نبی دیا، کتاب دی، ہدایات دی، عظمت دی، فضیلت دی، فقیت دی اور ساتھ احکامات بھی دیے، لیکن جب انہوں نے ان احکامات کی پیروی نہ کی تو ذلیل و رسوا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ سخت ناپسندیدہ قرار پائے۔ تو اے مسلمانوں، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی نبی عطا فرمایا، تمہیں بھی کتاب عطا فرمائی، تمہیں بھی ہدایات دی ہیں، تمہیں بھی اپنے پیغامات ارشاد فرمائے، اب اس کے بعد تمہارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا بنی اسرائیل میں جو اچھے لوگ تھے تم ان کی طرح عمل کرتے ہو، یا بنی اسرائیل کی اکثریت جو برے لوگ تھے تم ان کے طرز عمل پر چلتے ہو؟ جس کے طرز عمل پر تم چلو گے، جس کی پیروی کرو گے، اسی کے مطابق تمہارا انجام ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کو جو احکامات دیے ان کے اندر ایک حکم بطور خاص بیان کیا گیا، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر اس کے ساتھ ایک دوسری بات ارشاد فرمائے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ مراد یہ کہ دوسروں کو تو تم نیکی کی باتیں بتاتے ہو، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھلا بیٹھتے ہو، اپنی ذاتوں کو بھول جاتے ہو کہ جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہو تو خود بھی تم نے نیک کام کرنے، جو دوسروں کو گناہوں سے روکنا ہے تو تم نے خود بھی گناہوں سے رکنا ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ جو بات دوسروں کو کہی جائے اس کے اوپر خود بھی عمل کرنا چاہیے؟ پھر اس کے بعد دوبارہ بنی اسرائیل کے واقعات بھی بیان کیے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی بیان کیے۔ ایک انعام یہ بیان کیا کہ فرعون تمہیں سخت ایذا دیتا تھا، تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور تمہارے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی، یعنی قتل و غارت گری ایک بہت بڑا عذاب اور ایک بہت جو ہے وہ تکلیف دہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ پھر اسی طرح جب فرعون نے تمہارا پیچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دریا سے پار گزار دیا اور فرعون کو ڈبو دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا کی، تو یہ ساری نعمتیں یہ بالواسطہ تمہارے اوپر بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اے بنی اسرائیل تم نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ طور پر آئیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، تو وہ 40 دن کے وعدے پر وہاں چلے گئے اور پیچھے تم نے بچھڑے کو خدا بنا کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ قوم نے جو سرکشی کا مظاہرہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ بھئی ہم تو آپ کا یقین نہیں کریں گے جب تک خود اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھا اس کے بعد آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ تمہارے اوپر بادل کو سائبان بنایا اور من اور سلوا دو چیزیں تم پر نازل کی، یعنی میدان تیاہ کے اندر جب بنی اسرائیل وہاں پر موجود تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا اور ان کی ضروریات زندگی ان کو مہیا فرمائی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دینے کے بعد بنی اسرائیل نے ناشکری کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انعامات اور ناشکری بیان کر کے ہمیں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تم بنی اسرائیل کی طرح ناشکر قوم نہ بننا بلکہ شکر گزاری کرنا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر عصا مار کر وہاں سے 12 چشمے جاری کر دینا، اسے بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا، بے شک ایمان والے، اور اس کے علاوہ یہودیوں، عیسائیوں اور ستارہ پرستوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ ایمان اور اچھے عمل پر صلہ عطا فرماتا ہے، یہ قانون یہ ہے، آگے اللہ تعالیٰ فضل فرما دے وہ اس کی مشیت ہے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن جو قانون ہے وہ بیان فرما دیا کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد وہی واقعہ بیان کیا گیا جو سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ ہے کہ گائے والا واقعہ پیش آیا کہ قوم کے اندر ایک قتل ہو گیا، اور قتل جو ہے وہ اس کے رشتہ داروں نے کیا تھا اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور اس گائے کے بدن کا ایک ٹکڑا اس مقتول میت کو مارا جائے، تو وہ میت زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ تو اب اس کے اوپر جو قوم نے جو ہے وہ آگے سے سوال جواب کیے، وہ سارے بیان کیے، لیکن نتیجہ اینڈ پر یہی ہوا کہ بہرحال گائے کو ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کے ٹکڑے کو میت پر مارا گیا، میت نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔